الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا محترم بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں
میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے شہر میں حاضر ہونے اور آپ سے ملاقات کرنے اور آپ سے گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمایا. مسلمان مسلمان سے جب ملتا ہے تو اگر اسلام کی خاطر مسلمان ہونے کی خاطر ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلام میں, اس کے مسافرے میں, ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت کا فرماتے ہیں کہ جس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ملاقاتوں کو ہی اسی شرف سے مصور مشرف فرمائے اور ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ محبتوں کا سلسلہ قائم رکھے. مجھے آپ حضرات نے یہاں اس شہر میں جو محبت اور اکرام کا معاملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو خاص طور پر ہمارے مولانا حنیف صاحب کو, مولانا فاروق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آخرت میں اس کو قبول فرمائیں. وقت مختصر ہے اور میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہر آیت اتنی جامع اور معنی ہوتی ہے کہ آدمی صرف اس ایک آیت کے اوپر بھی اس کو سمجھ کر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم حقیقت سے مطلع فرمایا. پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دل میں ڈر اور احساس پیدا کرو, اور اس تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے اور اس کے لیے کیا کون سا عمل آگے بڑھا. پھر دوبارہ دوہرایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اسی بات کو دوبارہ دوہرایا, اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا ایک سبب اور تقوی اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ یہ تصور کرو کہ ان اللہ بصیر بمن, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, چھوٹا عمل ہو, بڑا عمل ہو, مجمع میں کیا جا رہا ہو یا تنہائی میں کیا جا رہا ہو, شہر میں کیا جا رہا ہو یا جنگل میں کیا جا رہا ہو, جو عمل بھی ہے, روشنی میں کیا جا رہا ہو, تاریکی میں, اندھیرے میں کیا جا رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہمیں عطا فرمایا وہ تقویٰ کا حکم ہے, اور تقویٰ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر حکم دیا ہے. جہاں پر بھی براہ راست بھی تقویٰ کا حکم دیا ہے, کوئی اگر حکم دیتے ہیں جو بڑا کام کرو تو اس کے ساتھ بھی تقویٰ کا حکم دیتے ہیں, اگر کسی بات سے روکتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے, یہ حرام ہے, نہ کرو, اس کے ساتھ بھی تقویٰ کا حکم دیتے ہیں. تو اگر ایک تقویٰ کی حق تقویٰ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے تو ساری زندگی درست ہو جائے, اور ساری زندگی درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے, مرنے کے بعد آنے والی زندگی, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ ہموار کر دیتے ہیں کہ ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس میں غم کا نام نہیں، تکلیف کا نام نہیں، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رضا ہے. اس وجہ سے بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی حکم دیتے ہیں. اور یہ تقوی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دل میں ایک احساس پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کا احساس اور فکر جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو وہ گناہوں سے روکتی ہے، جرائم سے روکتی ہے، ناانصافیوں سے روکتی ہے. آج جو دنیا کے اندر آپ کو جرائم نظر آتے ہیں یا ناانصافیاں نظر آتی ہیں، حق تلفیاں نظر آتی ہیں، لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں پر، جائیدادوں پر، منصب پر، عہدوں پر، وہ کہتا ہے مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے مجھے مل جائے، یہ جھگڑے اور اس جھگڑے کی خاطر لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کر ان کی حق تلفیاں کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس مستحضر نہیں. چور اگر چوری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اگر ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا تو چوری نہ کر. اگر کوئی شخص دوسرے کے حق مار رہا ہے، رشتے داروں کا حق مار رہا ہے یا کسی دوسرے انسان کا حق طرف کر رہا ہے، اس کے جان پر، اس کے مال پر ناجائز حملے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں، ادراک نہیں، یہ خیال نہیں ہے مجھے اس دنیا کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اس میں مجھے اب ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. اس کی وجہ سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے فلسفے پھیلے ہوئے ہیں کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں، جرائم کا کیا سبب ہے، یہ کرائمس کا ارتکاب لوگ کیوں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مفلسی یعنی پاورٹی اس کا سبب ہے کہ اگر کوئی شخص مفلس ہے تو وہ بیچارہ اپنے روزی کمانے کے لیے اس کو کوئی روزگار نہیں ملتا، اس واسطے وہ چوریاں کر رہا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو جہاں تعلیم کا معیار 100% ہے، 100% تعلیم کا جہاں معیار ہے وہاں پر جرائم نہ ہوتی، لیکن جہاں 100% تعلیم بھی ہے وہاں پر جرائم ہوتا ہے. جہاں پیسوں کے ریل پیر ہیں وہاں پر جرائم ہوتے ہیں. آپ کے اس ملک کے اندر اگر اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہر باشندے کو حکومت سہولتیں فراہم کرتی ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو بے روزگار کو بھی اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے بے روزگار اگر کوئی آدمی ہو تو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزگار ہے لیکن اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے وہ وظیفہ حاصل کرنے کے لیے کہ حکومت نے ایک راحت کا، سہولت کا انتظام کیا ہوا ہے بے روزگاروں کے لیے. لیکن میرے علم میں ایسے واقعات جہاں پر آئے اور افسوس ہے کہ مسلمانوں کی طرف کہ ان کا روزگار ہے اور وہ پوشیدہ طور پر کمائی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے اور وہ وظیفہ ساتھ وصول کر رہے ہیں. اگر دل میں خدا کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہوتا، ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پاؤنڈ کا، ایک ایک بینس کا حساب ہونا ہے، کہ مجھے میں نے کہاں جا دے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں بندے کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں, جنت کی طرف نہیں جائیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہ کیا. ان چار چیزوں میں ایک کیا ہے کہ امال ہی من این اکتسبہ وکیف انفقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہوگا کہ جو تمہیں مال دنیا کے اندر دیا گیا تھا وہ تم نے کہاں سے کمایا, جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا, اور کہاں خرچ کیا. خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی ہے کہ جہاں خرچ کرو گے تو ثواب ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی, دوسری جگہ خرچ کرو گے تو گناہ ہوگا حرام ہوگا. اگر تو پہلے یہ بات کہ کہاں سے کمایا اس کی شریعت کے حد مقرر ہے, کیا کمائی حلال ہونی چاہیے. اب اگر جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا پیسے کمائے تو وہ مال نہیں ہے, وہ آپ کے انگارے ہیں, وہ جہنم کے انگارے ہیں. اگر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر, اور اس میں ڈبل گناہ ہے. ایک گناہ یہ ہے کہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا, حرام طریقے سے حاصل کیا, حرام طریقے سے حاصل کرنے کا گناہ ہے, عظیم گناہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان اس بات کا ارتکاب کرے تو وہ مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے, مسلمانوں کی بدنامی کا ہمیں سبب بنتا ہے. پھر تیسری بات جو بڑی یاد رکھنے کی ہے, جو عام طور سے لوگ جس کا خیال نہیں رکھتے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص نے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا تو شرعاً واجب ہے کہ وہ واپس اس کو لوٹائے. اگر واپس نہیں لوٹائے گا تو محض توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا. مالی حقوق جو ہیں اور حقوق العباد جو ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. شراب پی لی تو توبہ کیسے معاف ہو جائے, خنزیر کھا لیا آئل مل تو توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. اللہ بچائے بدترین جرم زنا کا انتخاب کر لیا لیکن سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں آپ کی بارگاہ میں توبہ مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ فوراً معاف کروا دے. اگر سچے دل سے معافی مانگ لے لیکن دوسرے کا حق اگر پامال کیا اور دوسرے کا حق لے کر کھا گیا اور اس کو واپس نہ کیا تو اگر حلال توبہ کرتا رہے استقبال کرتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے میں نے دوسرے کا مال لے لیا, اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ میرے بندے کا حق ہے, تو بندے کا حق جب تک تم ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری معافی نہیں ہوگی. اور بندوں کے حقوق میں خوب سمجھ لیں. یاد کر اس میں سے بات زبان پر آ گئی کہ لوگوں میں یہ بات بعض اوقات پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تو غیر مسلم حکومت ہے, یہ غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کا اگر مال ہم نے لے لیا ناجائز طریقے سے تو کوئی بات نہیں. غیر مسلم خوب سمجھ لیجیے کہ جس طرح حق بندوں کا ہے, مسلمان بندوں کا ہے, ویسے ہی غیر مسلم بندوں کا بھی حق ہے. اور غیر مسلم بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ایک عظیم اجر و ثواب کا سبب ہے, اور یہ ذریعہ بنتا ہے اسلام کی دعوت کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاں بھی گئے ہیں تو اپنے حسن اخلاق سے, اپنے حسن کردار سے غیر مسلموں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے انہوں نے اسلام پھیلایا. ہندوستان میں جہاں ہم سب اوریجنل ہندوستان کے ہیں, ہندوستان میں سب سے پہلے جو اسلام آیا وہ اس میں جو آج کل کیرالا کہلاتا ہے اس علاقے میں, وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا تھا, وہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی, وہاں کچھ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے, تجارت کی غرض سے گئے تھے, لوگوں کے ساتھ تجارت تھی اور تجارت کے اندر انہوں نے امانت کا، دیانت کا، اخلاق کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جو اتنے بڑے دیانت اور امانت کے حامل ہیں، اتنے بڑے اخلاق کے حامل ہیں، یہ کون سے آئے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ دیانت، یہ امانت، یہ اخلاق ان کو اسلام نے سکھائے، اس سے اسلام کی تربیت ہوئی، اسلام کی دعوت ملی. تو اگر وہ غیر مسلم کا بھی حق ہے اور غیر مسلم کا حق بھی مارنا اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی مسلمان کا حق مارنا حرام ہے. دیکھو قرآن شریف میں آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی، ایک اسرائیلی تھا، قبطی اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. اس جھگڑے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو بچانے کے خاطر قبطی کو بھوکا مارا، وہ مر گیا. تو اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُ عَلَيَّ ذَنْبٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں، حالانکہ وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اس کو چونکہ میں نے قتل کیا اور قتل کرنا میرے لیے جائز نہیں تھا، تو میرے اوپر ایک گناہ ہے بہت بڑا. لہم علیہ ذنب، تو اس کو گناہ کہہ رہا. معلوم تھا کہ جہاں غیر مسلم آپ اور مسلمان آپس میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں، وہاں ان کا، ان کے جان مال اور آبرو کا تحفظ ایک دوسرے کے ذمہ لا لیں. تو اسی طریقے سے مجھے یاد آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے درجات میں آپ جانتے ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور عادل قضات رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں پورے عالم اسلام کے مدت دراز. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کو فکر مند پایا، ایسا تھا جیسے کہ رونے لگے کسی فکر نے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس وقت بہت زیادہ فکر مند معلوم ہو رہے ہیں. تو کہا کہ ہاں بھائی، مجھے فکر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے سارے یوں تو اعمال کی فکر ہے، لیکن ایک خاص عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ اس کی تلافی کرنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اور گناہوں سے تو توبہ کر لوں گا، لیکن ایک گناہ میں سمجھتا ہوں ایسا مجھ سے ہوا ہے کہ مجھے اس کی تلافی کا راستہ نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ جب قاضی تھا تو میرے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں ایک مقدمہ میں مسلمان، ایک طرف مسلمان تھا اور دوسری طرف ایک غیر مسلم تھا. جب میرے سامنے مسلمان آیا، جب وہ فیصلہ آیا، تو قاضی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں نا، مدعی اور مدعا علیہ، دونوں فریقوں کو یکساں طریقے سے بٹھائے. تو جب وہ مقدمہ میرے سامنے آیا تو اس وقت میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور میں نے مسلمان کو اچھی جگہ بٹھایا اور غیر مسلم کو اچھی جگہ نہیں بٹھایا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا رہا ہوں، تو مجھے یہ فکر ہے کہ اللہ، اگر آپ نے پوچھ لیا کہ تم نے ایک غیر مسلم کو جو کہ مدعا یا مدعا علیہ تھا، وہ اس کے جیسی سیٹ پر نہیں بٹھایا، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو حقوق صرف مسلمان کے نہیں ہیں، غیر مسلم کے بھی. اور جو لوگ غیر مسلموں کو اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہیں، اس کی وجہ سے ان پر حقوق پامال کرتے ہیں، ان سے اب اگر کسی نے کیا، فرض کرو کہ یہی میں جو مثال دے رہا تھا کہ آدمی بے روزگار نہیں ہے اور بے روزگاری الاؤنس لے رہا ہے، تو اس کی طرح بھی کیسے کرے؟ جو کچھ کھایا، جو کچھ لیا، واپس کرنا بھی مشکل، اور اس کا اللہ تبارک بتایا کہ ہاں جب پیشی ہوگی جواب نہیں کرنی پڑے گی، تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وَتَّقُوا اللَّهَ، یہ تقوا ایسی چیز ہے، آدمی جو حرکت کر رہا ہو، جو کام کر رہا ہو، دل میں کر رہا ہو، رات میں کر رہا ہو، مسلمان کے ساتھ کر رہا ہو، غیر مسلم کے ساتھ کر رہا ہو، یہ انسان کا اس کو جواب دینا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر ایک یہودی لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیونکہ ہر ایک کا وظیفہ مقرر تھا تو پیسے مانگنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اس نے پوچھا تم پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کام نہیں کر سکتا اور میں جو حکومت کا ٹیکس ہے وہ بھی ادا کرتا رہا ہوں تو اب میرے پاس پیسے نہیں. تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منشی سے فرمایا کہ یہ کوئی ہمارے لیے انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی کو تو ہم کھا گئے, اس یہودی کی جوانی کو تو ہم کھا گئے اور بڑھاپے میں ہم اس کو بے یار مددگار چھوڑ لہٰذا کو فوراً وظیفہ بیت المال سے جاری کرو. تو کافروں کے بھی حقوق ہیں, غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں. یہاں تلفیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. یہ جو بڑا حدیث میں فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا, اب یہ تو ایک میں نے مثال دی لیکن اگر دیکھیں ہم اپنی کمائی کے ذرائع میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو راستے کھلے رکھے ہیں, تجارت کو جائز قرار دیا ہے لیکن اس میں بعض طریقے حرام ہیں. سود کھانا حرام ہے, سود لینا حرام ہے, سود دینا حرام ہے. اب آدمی اگر اپنے تجارت کے اندر یا اپنے کاروبار کے اندر سود کا لین دین کرتا ہے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکل, جو شخص سود کھائے یا سود کھلائے اس پر اللہ کی لعنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زبردست جوش قرار دیا. تو آدمی اگر سود کی آمدنی سے کر رہا ہے, قمار کے ذریعے کر رہا ہے, ناجائز دھوکہ دے کر رہا ہے تو یہ سب حرام چیزیں ہیں اور اس لیے ہو رہی ہیں کہ احساس نہیں کہ ایک دن مر کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے اس کے جواب دینا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر یہ یاد دلاتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار اور اسی تقوی کی تشریح فرمائی کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی کو یہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا. آنے والی کل سے کیا مراد ہے؟ آنے والی کل سے مراد ہے مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی. اور اس کو کل سے تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ کل کسی وقت بھی آ سکتی ہے, ہر انسان کی وہ کل کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا. آپ دیکھتے ہیں بیٹھ بیٹھے انسان مختلف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آخرت کو کل سے تعبیر اس لیے فرمایا کہ وہ بہت قریب ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ بالکل حقیقی طور پر آج آ جائے, اگلے دن آ جائے, دوسرے دن آ جائے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس وقت کے لیے تیاری کرو کہ کیا کرنا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ متى الساعة, یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جملہ فرمایا کہ ما عادت تلا, تم پوچھ تو رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے یہ پوچھنا یہ معلوم ہونا کہ قیامت کب آئے گی, یہ اتنا ضروری نہیں ہے. اصل ضروری سوال یہ ہے کہ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی, کیا تیاری کر رکھی. تو انہوں نے حل کیا یا رسول اللہ ما عدد تو لہا کثیر صلاتی ولا قیام, یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ روزے نماز تو نہیں کیے ہوئے, نہیں نفلی نمازیں نفلی روزے میں نے زیادہ تو نہیں کیے, میں تو جو فرائض ہیں وہ ادا کر لیتا ہوں, زیادہ نفلے نہیں پڑتا. ولا حب اللہ ورسول اللہ, لیکن اور تو میں نے کوئی تیاری نبلی عبادتوں کی نہیں کیا ہے لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، سبحان اللہ، فرمایا کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس سے زیادہ ہمیں خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا کہ ہمیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو انشاءاللہ ہم قیامت اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو اصل چیز جو توجہ دینے کی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے تول تندر نب سم ماخر دمت غلط، اگلے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جس کو ہر انسان سوچتا رہے اور سوچ کے سوچے اس طرح کہ وقت ہوں گا دوبارہ دوبارہ کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے. اللہ کا دوسرا مطلب آگے بتایا ان اللہ خبیر بھی ماتا ہوں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو جہاں بھی کر رہے ہو. یہ احساس جب دل میں پیدا نہیں ہوتا تو آدمی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، غفلت میں مبتلا رہتا ہے. لیکن جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس دن انسان جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے. میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے سارا سال کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں ہیوسٹن کے قریب اس کا جو خلائی یعنی اسپیس کا جو مرکز ہے وہ ہیوسٹن کے قریب ہے. یہ پہلے 9/11 سے پہلے کی بات ہے. تو میں جب میں ہمیں ہمارے ساتھی وہاں پر دکھانے کے لیے لے گئے وہ اسپیس کا جہاں سے اسپیس کرافٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو اتنا بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے، بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، لیکن وہاں نہ کوئی پولیس نظر آئی نہ کوئی سیکورٹی کا کوئی بہت خاص انتظام نظر آیا، جہاں تک کہ ہمیں بالکل کنٹرول روم کے قریب لے جا کر جہاں سے ہم شیشے سے دیکھ سکتے تھے کہ اندر سے کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں تک لے گئے. میں نے کہا کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی سیکورٹی چیک نہیں، البتہ دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ یو آر واچ، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، کیمرا ہے کوئی جو تمہارے ہاتھ نقل و حرکت کو، بس اس کو آدمی دیکھتا پھٹک جاتا کہ اب سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. تو نتیجہ یہ کہ لوگ جاتے اور آرام سے کوئی یو آر واچ، بس یہ جملہ لکھا ہوا. آپ بھی دیکھو جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹریفک کے لیے، ٹریفک کے کنٹرول کے لیے، جب وہ کیمرا قریب آتا ہے تو اس وقت آدمی جو ہے وہ ذرا ٹھٹک جاتا ہے. یہ مجھے خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا دیر کے لیے یہ دیکھ لیا کہ یو آر واچ، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ الفاظ دیکھ لیے تو آدمی ٹھٹک گیا. کیمرا آنے والا ہے تو ٹھٹک گیا کہ اسپیڈ جو ہے وہ کہیں میری زیادہ نہ ہو رہی ہو، مجھے پکڑا نہ جائے. ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت. تو یو آر واچ یہ ہر لمحے ہو رہا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ ہماری نگرانی نہ ہو رہی ہو، ہمیں دیکھا نہ جا رہا ہو. یہ نہ سمجھنا کہ تنہائی میں بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، کچھ دیکھنے والا اسے بھی دیکھ رہا ہے. تو جس طرح ہم کہاں پر کھسک جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں، پریکاشن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ ایسی ہی محتاط ہونی چاہیے کہ ہر قدم پر یہ دیکھو کہ تمہارا عمل ٹھیک ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور راضی کر رہا ہے اور جنگل کی طرف لے جا رہا ہے یا معاذ اللہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہ چیز ہے جو ترافیکر تقوا کہہ رہا ہے، یہ فکر، یہ خلش، یہ فکر کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں پیش ہو رہا ہے. اس لیے بار بار اللہ فرماتے ہیں. اب یہ ہو حاصل کیسے ہو یہ تقوا کے ساتھ، تو اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہاں بتا دیا کہ ذرا سوچا کرو کہ تم کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اور یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ انسان اس دنیا میں کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. بچہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مر جاتا ہے, قبر ہو جاتا ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کوئی فلسفی, کوئی سائنسدان وہ جو اللہ کا بھی انکار کرے موت کا انکار نہیں کرے. تو یہ تمہیں وہ موت کا وقت آنے والا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھا کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی. اور ایک دوسری جگہ پر اس کا ایک طریقہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. یعنی اپنی صحبت اچھی بنو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہاری دوستیاں, تمہارے تعلقات, تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ صحبت, یہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے صحبت میں یہ تاثیر ادا فرمائی ہے کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہے تو اس کا اچھی صحبت کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے. اگر وہ متقی ہے تو ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو. اور اس کے لیے میں ایک مختصر گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ تقویٰ کی دعا کیا روزانہ بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ دعا کے لیے حاصل کریں. یا اللہ میں آپ کی عطا کی روح کی زندگی میں تقویٰ چاہتا ہوں, اور یا اللہ وہ آپ کی توفیق کے بغیر, آپ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے تقویٰ عطا فرمائیں. بس بلکہ یہ تو رات کو میں نے کہا ہے کہ دعا کیا کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے, اور یہ ہو بھی جاتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کی رٹ لگ, یا اللہ مجھے تقویٰ دے دیجیے, یا اللہ مجھے تقویٰ دے دیجیے, یا اللہ مجھے تقویٰ دے دیجیے. اللہم آتی انفسنا تقواها وزکیا انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق فرمائی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جملہ یا اللہ سے مانگتے رہے سندھ کے دل کے ساتھ. کچھ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی تقویٰ سے بھرپور بنا دے. واخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
مالا مال فرمائے اور وہاں پڑھنے والی طالبات کو اللہ تعالی حالات حاضرہ کے مطابق جو تقاضے ہیں ان کی گود بھر دے ایسے تقاضوں سے اور ایسے نیک طالب علموں سے اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.
InshaAllah, Muqtafi Sahib will be tomorrow as well in Masjid al-Hidayah. After Asr, there will be iftitah of Bukhari Commented and Bukhari Sharif. InshaAllah, in Masjid al-Hidayah, and Asr is scheduled at 6:15 over there, inshaAllah. امام المرسلين وقائد الغر المحجلين والبقى المتقبلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى في السر والعلن فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارجعوا الى وجهه وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد لبلغة إذا طلعت طلع الجسد كله وإذا فسدت فسد القلب فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد روي عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال التقوى ها هنا وأشار أشار إلى صدره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله تعالى لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه تعالى غفور بر جواد كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم واهدهم وسددهم. اللهم اغفر لهم خطاهم. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar. 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 Allahu Ak صفحہ اکیلی کر لیجئے، صفحوں کو اہتمام کے ساتھ درست فرمائیں، اگلے صفحوں کو پہلے مکمل کریں، اور کندھوں کے مقابلے میں کندھے اور ٹخنوں کے مقابلے میں ٹخنے رکھنے کا اہتمام کریں، اچھی طرح مل کر کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمشره قليلا ثم أضطرهم على عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد
انت السلام ومنك السلام وإليك وإليك نقول السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لجد من كسبت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين من فضلك وفي رحمتك ما تمام غناك وعافاك. يا الله ما تمام أغلي بجلي छोटे बड़े खुफिया अलानिया हर तरह से गुनाहों को मेरे रहमत से माफ करो. ऐ अल्लाह हमारे अमल अखलाक की इस्लाह करो. ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करो. या अल्लाह हमें तक्वा और इत्तबाए सुन्नत की तौफीक अता करो. या अल्लाह हर तरह की माफियतों से मुनकरात से हमारी हमारे दरवाजे मुतल्लिकी सबकी हिफाजत फरमाओ. या अल्लाह तमाम हाजिरीन को उनके तमाम जायज मुकासिब पर कामयाबी अता फरमाओ. हमें हमारे मुतल्लिकीन को जो बीमार हैं उनके फायदा में हाजिर फरमाओ. जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाओ. जो मखरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी कर आसानी के साथ इस्लाह फरमाओ. या अल्लाह जो औरत की तरफ परेशान है अपनी रहमत से उनकी परेशानियों को दूर फरमाओ. या अल्लाह मुसलमानों की आलम इस्लाम की मुसलमानों की हिफाजत फरमाओ. या अल्लाह उनको جہاں جہاں وہ کسی ظلم و ستم کا شکار ہے اپنی رحمت سے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. سوریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے اللہ مصیبتیں دور فرما اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. یا اللہ سب امت کی امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے فرمائش کی ہے یا اللہ ہم سب کی تیری مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.